بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 26 دسمبر 1903. فرمایا یہ بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ ہر شخص خدا تعالیٰ سے لڑائی رکھتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتا ہے اور بہت ساری امانی اور امیدیں رکھتا ہے، لیکن اس کے وہ دعائیں سنی نہیں جاتی ہیں، یا خلاف امید کوئی بات ظاہر ہوتی ہے تو دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے ایک لڑائی شروع کر دیتا ہے. خدا تعالیٰ پر بدظنی اور اسے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن صالحین اور عباد الرحمان کی کبھی اللہ تعالیٰ سے جنگ نہیں ہوتی، کیونکہ رضا بالقضاء کے مقام پر ہوتے ہیں. اور سچ تو یہ ہے کہ حقیقی ایمان اس وقت تک پیدا ہی نہیں ہو سکتا جب تک انسان اس درجے کو حاصل نہ کرے کہ خدا تعالیٰ کی مرضی اس کی مرضی ہو جائے، دل میں کوئی کدورت اور تنگی محسوس نہ ہو، بلکہ شرع صدر کے ساتھ اس کی ہر تقدیر اور قضاء کے ماننے کو تیار ہو. اس آیت میں راضیت و مرضیہ کا لفظ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہ رضا کا اعلیٰ مقام ہے جہاں کوئی ابتلا باقی نہیں رہتا. دوسرے جس قدر مقامات ہیں وہاں ابتلا کا اندیشہ رہتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے بالکل راضی ہو جاوے اور کوئی شکوہ شکایت نہ رہے، اس وقت محبت ذاتی پیدا ہو جاتی ہے. اور جب تک اللہ تعالیٰ سے محبت ذاتی پیدا نہ ہو تو ایمان بڑے خطرے کی حالت میں ہے، لیکن جب ذاتی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان شیطان کے حملوں سے امن میں آ جاتا ہے. اس ذاتی محبت کو دعا سے حاصل کرنا چاہیے. جب تک یہ محبت پیدا نہ ہو انسان نفس امارہ کے نیچے رہتا ہے اور اس کے پنجے میں گرفتار رہتا ہے. اور ایسے لوگ جو نفس امارہ کے نیچے ہیں ان کا قول ہے، اے جہان ڈٹھا اگلا کن ڈٹھا، اے جہان میٹھا اگلا کن ڈٹھا. یہ لوگ بڑی خطرناک حالت میں ہوتے ہیں، اور لوامہ والے ایک کڑی میں ولی اور ایک کڑی میں شیطان ہو جاتے ہیں. ان کا ایک رنگ نہیں رہتا، کیونکہ ان کی لڑائی نفس کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جس میں کبھی وہ غالب اور کبھی مغلوب ہوتے ہیں. تاہم یہ لوگ محلے مدہ میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے نیکیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اور خوف خدا بھی ان کے دل میں ہوتا ہے. لیکن نفس مطمئنہ والے بالکل فتح مند ہوتے ہیں اور وہ سارے خطروں اور خوفوں سے نکل کر امن کی جگہ میں جا پہنچتے ہیں. وہ اس دارالامان میں ہوتے ہیں جہاں شیطان نہیں پہنچ سکتا. لوامہ والا جیسے کہ میں نے کہا ہے دارالامان کی ڈیوڑی میں ہوتا ہے، اور کبھی کبھی دشمن بھی اپنا وار کر جاتا ہے اور کوئی لاٹھی مار جاتا ہے. اس لیے مطمئنہ والے کو کہا ہے فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، سورہ فجر آیت. یہ آواز اس وقت آتی ہے جب وہ اپنے تقویٰ کو انتہائی مرتبے پر پہنچا دیتا ہے. تقویٰ کے دو درجے ہیں، بدیوں سے بچنا اور نیکیوں میں سرگرم ہونا. یہ دوسرا مرتبہ محسنین کا ہے. اس درجے کے حصول کے بغیر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہو سکتا، اور یہ مقام اور درجہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے بغیر حاصل ہی نہیں ہو سکتا. جب انسان بدی سے پرہیز کرتا ہے اور نیکیوں کے لیے اس کا دل تڑپتا ہے اور وہ خدا تعالیٰ سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کی دستگیری کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دارالامان میں پہنچا دیتا ہے. اور فدخلی عبادی کی آواز اسے آ جاتی ہے، یعنی تیری جنگ اب ختم ہو چکی ہے اور میرے ساتھ تیری صلح اور آستی ہو چکی ہے، اب آ میرے بندوں میں داخل ہو. جو صراط الذین انعمت علیہم کے مصداق ہیں اور روحانی وراثت سے جن کو حصہ ملتا ہے میری بعث میں داخل ہو جا. یہ آیت جیسے کہ ظاہر میں سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد اسے آواز آتی ہے، آخرت پر ہی موقوف نہیں بلکہ اسی دنیا میں اسی زندگی میں یہ آواز آتی ہے. اہل سلوک کے مراتب رکھے ہوئے ہیں، ان کے سلوک کا انتہائی نقطہ یہی مقام ہے جہاں ان کا سلوک ختم ہو جاتا ہے، اور وہ مقام یہی نفس مطمئنہ کا مقام ہے. اہل سلوک کی مشکلات کو اللہ تعالیٰ اٹھا دیتا ہے اور ان کو صالحین میں داخل کر دیتا ہے. جیسے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین العنکبوت آیت 10، یعنی جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے ہم ان کو ضرور صالحین میں داخل کر دیتے ہیں. اس پر بعض اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے صالح کرنے والے صالحین ہوتے ہیں، پھر ان کو صالحین میں داخل کرنے سے کیا مراد ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ اس میں ایک لطیف نقطہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو بیان فرماتا ہے کہ صلاحیت کی دو قسم ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ انسان تکالیف شاقہ اٹھا کر نیکیوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، نیکیاں کرتا ہے لیکن ان کے کرنے میں اسے تکلیف اور بوجھ معلوم ہوتا ہے، اور اندر نفس کے کشاکش موجود ہوتی ہے، اور جب وہ نفس کی مخالفت کرتا ہے تو سخت تکلیف موجود ہوتی ہے. لیکن جب وہ ہمارے صالحہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے جیسے کہ اس آیت کا منشا ہے، اس وقت وہ تکالیف شاقہ اور محنتیں جو خود نیکیوں کے لیے برداشت کرتا ہے اٹھ جاتی ہیں، اور طبی طور پر وہ صلاحیت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ تکالیف تکالیف نہیں رہتی ہیں اور نیکیوں کو ایک ذوق اور لذت سے کرتا ہے، اور دونوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ پہلا نیکی کرتا ہے مگر تکلیف اور تکلف سے، اور دوسرا ذوق اور لذت سے. وہ نیکی اس کی غذا ہو جاتی ہے جس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، اور وہ تکلف اور تکلیف جو پہلے ہوتی تھی اب ذوق و شوق اور لذت سے بدل جاتی ہے. یہ وہ مقام ہوتا ہے صالحین کا جن کے لیے فرمایا لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ، الْعَنْكَبُوتُ آیت 10. اس مقام پر پہنچ کر کوئی فتنہ اور فساد مومن کے اندر نہیں رہتا، نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور اس کے جذبات پر وطے پا کر مطمئن ہو کر دارالامان میں داخل ہو جاتا ہے. اور اس سے آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، الْعَنْكَبُوتُ آیت 11. اور بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو زبانی تو ایمان کے دعوے کرتے ہیں اور مومن ہونے کی لاکھوں غذا مارتے رہتے ہیں، لیکن جب مارز امتحان و ابتلاء میں آتے ہیں تو ان کی حقیقت کھل جاتی ہے. اس فتنہ و ابتلاء کے وقت ان کا ایمان اللہ تعالیٰ پر ویسا نہیں رہتا بلکہ شکایت کرنے لگتے ہیں، اسے عذاب الہی قرار دیتے ہیں. حقیقت میں وہ لوگ بڑے ہی معروم ہیں جن کو صالحین کا مقام حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ یہی تو وہ مقام ہے جہاں انسان ایمانی مدارت کے ثمرات کو مشاہدہ کرتا ہے اور اپنی ذات پر ان کا اثر پاتا ہے اور نئی زندگی اسے ملتی ہے. لیکن یہ زندگی پہلے ایک موت کو چاہتی ہے، اور یہ انعام و برکات امتحان و ابتلاء کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. یہ یاد رکھو کہ ہمیشہ عظیم الشان نعمت ابتلاء سے آتی ہے، اور ابتلاء مومن کے لیے شرط ہے. جیسے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، سورہ عنکبوت آیت 3. یعنی کیا لوگ گمان کر بیٹھے ہیں کہ وہ اتنے ہی کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں. ایمان کے امتحان کے لیے مومن کو ایک خطرناک آگ میں پڑنا پڑتا ہے، مگر اس کا ایمان اس ساتھ سے اس کو صحیح سلامت نکال لاتا ہے اور وہ آگ اور اس پر گلزار ہو جاتی ہے. مومن ہو کر ابتلاء سے کبھی بے فکر نہیں ہونا چاہیے، اور ابتلاء پر زیادہ ثبات قدم دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. اور حقیقت میں جو سچا مومن ہے ابتلاء میں اس کے ایمان کی حلاوت اور لذت اور بھی بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں اور اس کے عجائبات پر اس کا ایمان بڑھتا ہے، اور وہ پہلے سے بہت زیادہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا اور دعاؤں سے فتح یاب اجابت چاہتا ہے. یہ افسوس کی بات ہے کہ انسان خواہش تو اعلیٰ مدارج اور مراتب کی کرے اور ان تکالیف سے بچنا چاہے جو ان کے حصول کے لیے ضروری ہیں. یقیناً یاد رکھو کہ ابتلاء اور امتحان ایمان کی شرط ہے. اس کے بغیر ایمان کامل ہوتا ہی نہیں، اور کوئی عظیم شان نعمت بغیر ابتلاء ملتی ہی نہیں ہے. دنیا میں بھی عام قاعدہ یہی ہے کہ دنیاوی آسائشوں اور نعمتوں کے حاصل کرنے کے لیے قسم قسم کے مشکلات اور رنج و تاب اٹھانے پڑتے ہیں، طرح طرح کے امتحانوں میں سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کامیابی کی شکل نظر آتی ہے. اور پھر بھی وہ ماس خدا تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. پھر خدا تعالیٰ جیسی نعمت عظما جس کی کوئی نظیر ہی نہیں، یہ بدو امتحان کیسے میسر آ سکے؟ بس جو چاہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو پاوے، اسے چاہیے کہ وہ ہر ایک ابتلاء کے لیے تیار ہو جائے. جب اللہ تعالیٰ کو سلسلہ قائم کرتا ہے، اور جیسا کہ اس میں اولاً داخل ہوتے ہیں ان کو قسم قسم کی تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، ہر طرف سے گالیاں اور تمکیاں سننی پڑتی ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ، یہاں تک کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے، یا اگر ملازم ہے تو اس کے موقوف کرانے کے منصوبے ہوتے ہیں. جس طرح ممکن ہوتا ہے تکلیفیں پہنچائی جاتی ہیں، اور اگر ممکن ہو تو جان لینے سے دریغ نہیں کیا جاتا. ایسے وقت میں جو لوگ ان دھمکیوں کی پرواہ کرتے ہیں اور امتحان کے ڈر سے کمزوری ظاہر کرتے ہیں، یاد رکھو خدا تعالیٰ کے نزدیک ان کے ایمان کی پیسہ بھی قیمت نہیں ہے، کیونکہ وہ ابتلاء کے وقت خدا تعالیٰ سے نہیں انسان سے ڈرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عظمت و جبروت کی پرواہ نہیں کرتا. وہ بالکل ایمان نہیں لایا، کیونکہ دھمکی کو اس کے مقابلے میں وقت دیتا اور ایمان چھوڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ صالحین میں داخل ہونے سے محروم ہو جاتا ہے. یہ خلاصہ اور مفہوم ایسا آیت کا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ بِاللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، الْعَنْكَبُوتُ آیت 11. ہماری جماعت کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب تک وہ بزدلی کو نہ چھوڑے گی اور استقلال اور ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہر اقرا میں ہر مصیبت و مشکل کے اٹھانے کے لیے تیار نہ رہے گی، وہ صالحین میں داخل نہیں ہو سکتی. تم نے اس وقت خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے کے ساتھ تعلق پیدا کیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ، تم کو ستایا جاتا ہے، گالیاں سننی پڑتی ہیں، قوم اور برادری سے خارج کرنے کی دھمکیاں ملتی ہیں. جو تکالیف مخالفوں کے خیال میں آ سکتی ہیں، اس کے دینے کا وہ موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. لیکن اگر تم ان تکالیف اور مشکلات اور ان موزیوں کو خدا نہیں بنایا بلکہ خدا تعالیٰ کو خدا مانا ہے، تو ان تکالیف کو برداشت کرنے پر آمادہ رہو، اور ہر ابتلاء اور امتحان میں پورے اترنے کے لیے کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے اس کی توفیق اور مدد چاہو تو میں یقیناً کہتا ہوں کہ تم صالحین میں داخل ہو کر خدا تعالیٰ جیسی عظیم الشان نعمت کو پاؤ گے اور ان تمام مشکلات پر فتح پا کر دارالامان میں داخل ہو جاؤ گے. صاحبزادہ عبداللطیف شہید کے شہادت کا واقعہ تمہارے لیے اس پہ حسن آئے. کثرت و شاتین کو بار بار پڑھو اور دیکھو کہ اس نے اپنے ایمان کا کیسا نمونہ دکھایا ہے. اس نے دنیا اور اس کے تعلقات سے کچھ بے پرواہ نہیں کی. بیوی یا بچوں کا غم اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں ڈال سکا. دنیاوی عزت اور منصب اور تناؤ نے اس کو بزدل نہیں بنایا. اس نے جان دینی گوارا کی مگر ایمان کو ضائع نہیں کیا. عبداللطیف کہنے کو مارا گیا یا مر گیا مگر یقین سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا. اگر کہ اس کو بہت عرصہ صحبت میں رہنے کے اتفاق نہیں ہوا لیکن اس تھوڑی مدت میں جو وہ یہاں رہا اس نے عظیم الشان فائدہ اٹھایا. اس کو قسم قسم کے لالچ دیے گئے کہ اس کا مرتبہ و منصب بدستور قائم رہے گا مگر اس نے اس عزت افزائی اور دنیاوی مفاد کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی. ان کو ہی سمجھا یہاں تک کہ جان جیسی عزیز شے کو جو انسان کو ہوتی ہے اس نے مقدم نہیں کیا بلکہ دین کو مقدم کیا جس کا اس نے خدا تعالی کے سامنے وعدہ کیا تھا کہ میں دین کو دنیا پر مقدم کروں گا, میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا. میں بار بار کہتا ہوں کہ اس پاک نمونے پر غور کرو کیونکہ اس کی شہادت یہی نہیں کہ اعلیٰ ایمان کا ایک نمونہ پیش کرتی ہے بلکہ یہ خدا تعالیٰ کا عظیم شان نشان ہے جو اور بھی ایمان کی مضبوطی کا موجب ہوتا ہے. کیونکہ برائن احمدیہ میں 23 برس پہلے سے شہادت کے متعلق پیش گوئی موجود تھی. وہاں صاف لکھا ہے شہادان ہے تز بہان ہے وکل من علیہ فان. کیا اس وقت منصوبہ ہو سکتا تھا کہ 23 یا 24 سال کے بعد عبد الرحمان اور عبداللطیف افغانستان سے آئیں گے اور پھر وہ وہاں جا کر شہید ہوں گے. وہ دل لانتی ہے جو ایسا خیال کرے. یہ خدا تعالیٰ کا کلام ہے جو عظیم الشان پیش گوئی پر مشتمل ہے اور اپنے وقت پر آ کر یہ نشان پورا ہو گیا. فرمایا برائن احمدیہ میں اس کی نسبت پیش گوئی موجود تھی اور یہ وہ کتاب ہے جو آج سے 23-24 برس قبل ہر ایک جگہ اور ہر ایک فرقہ اور ملت حتیٰ کہ امریکہ یورپ میں شائع ہو چکی ہے اور موجود ہے. جو لوگ خدا تعالیٰ کے وجود سے انکار کرتے ہیں وہ بتلاویں کہ اگر خدا تعالیٰ کی ذات موجود نہیں تو اس واقعے کی خبر اس قدر اور شاید دراز پیش ہونی اور اس کا اسی طرح واقعہ ہونا اس سے کیا مانے ہیں. اس سے پہلے عبدالرحمان جو مولوی عبداللطیف شہید کا شاگرد تھا سابق خمیر نے قتل کرایا ماض اس وجہ سے کہ وہ اس سلسلے میں داخل ہے اور یہ سلسلہ جہاد کے خلاف ہے اور عبدالرحمان جہاد کے خلاف تعلیم افغانستان میں پھیلاتا تھا اور اب اس امیر نے مولوی عبداللطیف کو شہید کرا دیا. یہ عظیم الشان نشان جماعت کے لیے ہے اس پیش گوئی کے معنی. اب مخالفوں سے پوچھو کہ کیا یہ پیش گوئی شرعی الفاظ میں نہیں ہے اور کیا یہ اب پوری نہیں ہو گئی ہے کیونکہ انگریزوں کے ملک میں تو کوئی کسی کو بے گناہ ذبح نہیں کرتا ہے. اس لیے یہاں تو اس کا وقوع نہیں ہونا تھا اور علاوہ بریں ہماری تعلیم ایسی تعلیم نہیں تھی کہ کوئی اس کو پکڑ سکے بلکہ یہ تعلیم تو امن کے پھیلانے والی ہے تو یہ پیش گوئی کیسے پوری ہوتی. اس لیے خدا تعالیٰ نے اس نشان کو پورا کرنے کے لیے کابل کے سرزمین کو مقدر کیا ہوا تھا اور آخر 24 سال کے بعد یہ پیش گوئی ٹھیک اسی طرح پوری ہوئی جس طرح پہلے فرمایا گیا تھا. اس سے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسان تک رہو شہم واہ خیر الکم البقرہ ہے 217. یہ قسم کی تسلی ہے یعنی جب ایسا معاملہ ہو تو غم نہیں کرنا چاہیے کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو تم پسند کرتے ہو اور وہ اچھی نہیں ہوتی ہیں اور بہت سی ایسی ہوتی ہیں جن کو تم ناپسند کرتے ہو اور وہ درحقیقت تمہارے لیے مفید ہوتی ہیں. یہ خدا تعالیٰ کے ارشاد بالکل صحیح ہے اور میں یقیناً جانتا ہوں کہ اب وقت آنے والا ہے کہ اس کی شہادت کی حکمت نکلنے والی ہے. اور میں نے سنا ہے کہ 114 آدمی قید کیے گئے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ عبداللطیف کو ناک شہید کرایا گیا ہے اور یہ ظلم ہوا ہے وہ حق پر تھا. اس پر امیر نے ان آدمیوں کو قید کر دیا اور ان کے وارثوں کو کہا ہے کہ ان کو سمجھائیں کہ ایسے خیالات سے وہ باز آ جائیں مگر وہ موت کو پسند کرتے ہیں اور اس یقینی بات کو وہ چھوڑنا نہیں چاہتے. اگر عبداللطیف شہید نہ ہوا ہوتا تو یہ اثر کس طرح پیدا ہوتا اور یہ روح کس طرح پر پڑتا کیونکہ خدا تعالیٰ جانتا تھا کہ اس خون سے مجھ پر اور کل جماعت پر ایک بڑا صدمہ گزرے گا. اس لیے پھر اس سے آگے وہ تسلی دیتا ہے کہ اس مصیبت اور اس صدمے سے تم غمگین اور اداس مت ہو, خدا تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے. وہ دو کے عوض ایک قوم تمہارے پاس لائے گا, وہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ خدا ہر ایک شے پر قادر ہے؟ ان کی شہادت میں حکمت الہی ہے. بہت امور ہیں جو تم چاہتے ہو کہ وقوع میں آویں لیکن حالانکہ ان کا واقعہ ہونا تمہارے لیے اچھا نہیں, اور بہت ہیں جو تم چاہتے ہو کہ واقع نہ ہوں حالانکہ ان کا واقع ہونا تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے. سو وہ حکمت الہی ان قریب ظاہر ہوگی اور معلوم ہوگا کہ اس خون میں کس قدر برکات ہیں. یقیناً سمجھو کہ خدا تعالیٰ نے کسی بڑی چیز کا ارادہ کیا ہے اور اس کی بنیاد عبداللطیف کی شہادت سے پڑی ہے. اگر مولوی عبداللطیف زندہ رہتے تو 10-20 برس تک زندہ رہتے, آخر موت آ جاتی, اور موت آنی ہے, اس سے تو آدمی بچ نہیں سکتا. مگر یہ موت موت نہیں, یہ زندگی ہے, اور اس سے مفید نتیجے پیدا ہونے والے ہیں. اور یہ مبارک بات ہے, دشمن بھی اگر خبیث نہ ہو تو برائن احمدیہ کی پیشگوئی کو پڑھ کر اور اس کے اس طرح پر پورے ہونے کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچ سکتا ہے کہ اگر مفتری ہے اور رات کو جھوٹا اعلان بنا کر سنا دیتا ہے تو یہ اثر استقامت کیوں ہو. اور 23 یا 24 سال کے بعد ایک بات جو بطور پیشگوئی شائع کی گئی تھی کیوں پوری ہو جاتی ہے؟ اگر ہم مفتری تھے تو اس قدر استقامت ان میں کیوں آ گئی؟ کیا کبھی سنا ہے کہ ایک مفتری کا مرید ہو کر پھر کسی نے اس طرح سے جان دی ہو, حالانکہ بار بار ان کو جان بچانے کا موقع بھی دیا گیا. اور استقامت و فوق الکرامہ, یہ بھی ہمارے سچے ہونے کی دلیل ہے. اس قدر عرصہ دراز تک تو انسان کو اپنی زندگی کی بھی امید نہیں ہو سکتی, اور پھر اس کے ماننے والوں میں اس قدر استقامت اور قوت ہے کہ بیوی بچوں تک کی پرواہ نہیں کرتا, ماں مال اور جان کا خیال تک بھی نہیں کرتا, ایمان جیسی دولت پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. ایک اہل بصیرت اس سے نتیجہ نکالنے میں غلطی نہیں کرے گا کہ یہ ماس خدا تعالیٰ کا فضل اور اس کے منشا کا ماتحت ہے. ایک سلسلہ جو خود اس نے قائم کیا ہے, اور آپ جس نے ایک نشان دیا ہے, اس نے وہ قوت اور استقامت شہید کو عطا کی تاکہ اس کی شہادت اس سلسلے کی سچائی پر زبردست دلیل اور گواہ ہو. چنانچہ ایسا ہی ہوا. اب یہ نشان ہزاروں لاکھوں انسانوں کے لیے ہدایت اور ترقی ایمان کا موجب ہوگا, اور خدا تعالیٰ چاہے تو اس کے آثار ابھی سے نظر آنے لگے ہیں. الاستقامت فوق الکرامہ مشہور بات ہے. عبداللطیف کے استقلال اور استقامت سے بہت بڑا فائدہ ان لوگوں کا ہوگا جو اس واقعے پر غور کریں گے, کیونکہ یہ موت بہت سی زندگیوں کا موجب ہونے والی ہے. اس لیے یہ ایسی موت ہے کہ ہزاروں زندگیاں اس پر قربان ہیں. پھر پیشگوئی میں کل من علیہ فان جو فرمایا, یہ دشمنوں کے لیے ہے کہ تمہیں بھی کبھی مرنا ہی ہے, موت تو کسی کو نہیں چھوڑے گی. پھر عبداللطیف کی موت پر, جب موت نہیں بلکہ زندگی ہے, تم کیوں خوش ہوتے ہو؟ آخر تمہیں بھی مرنا ہے. عبداللطیف کی موت تو بہتوں کی زندگی کا باعث ہوگی, مگر تمہاری جان اکارت جائے گی اور کسی ٹھکانے نہ لگے گی. مولوی عبداللطیف کی شہادت اور استقامت کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوا کہ 23-24 برس سے ایک پیش گئی براہین میں موجود تھی جو پوری ہو گئی, اور یہ ہماری جماعت کے ایمان کو ترقی دینے کا موجب ہوگی. اس کے ثواب یہ خون اٹھنے لگا ہے اور اس کا اثر پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے جو ایک جماعت کو پیدا کر دے گا. فرمایا یہ خون کبھی خالی نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کے مسالے اور حکمتوں کو خوب جانتا ہے, لیکن جہاں تک پیشگوئی کے الفاظ پر غور کرتا ہوں, اس میں آسان تک رہو سیم و خیر لکم, ایک ہی بڑی تسلی اور اطمینان کی بات ہے کہ جس سے صاف پایا جاتا ہے کہ اس خون کے بہت بڑے بڑے نتائج پیدا ہونے والے ہیں. میں جانتا ہوں صرف کو وفا کا عبداللطیف نے دکھلایا ہے اس قسم کے ایمان کے لیے, میرا کانشنس فتوا نہیں دیتا کہ ایسے لوگ میری جماعت میں بہت ہیں. اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اسی قسم کا اخلاص اور صدق عطا کرے کہ وہ دین کو دنیا پر مقدم کریں اور خدا تعالیٰ کے راہ میں اپنی جان کو عزیز نہ سمجھیں. فرمایا میں بھی جماعت میں بزدلی کو دیکھتا ہوں, اور جب تک یہ بزدلی دور نہ ہو اور عبداللطیف کا سا ایمان پیدا نہ ہو, یقیناً یاد رکھو کہ وہ اس سلسلے میں داخل نہیں ہے, بلکہ وہ یخادعون اللہ میں داخل ہے. مومنوں میں وہ اس وقت داخل ہوں گے جب وہ اپنی نسبت یہ یقین کر لیں گے کہ ہم مردے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جب دشمنوں کے مقابلہ پر جاتے تھے, وہ ایسے معلوم ہوتے تھے کہ گویا گھوڑوں پر مردے سوار ہیں, اور وہ سمجھتے تھے کہ اب ہم کو موت ہی اس میدان سے الگ کرے گی. اللہ تعالیٰ لاو و گزاف کو پسند نہیں کرتا, وہ دل کی اندرونی حالت کو دیکھتا ہے کہ اس میں ایمان کا کیا رنگ ہے. جب ایمان قوی ہو تو استقامت اور استقلال پیدا ہوتا ہے, اور پھر انسان اپنی جان و مال کو ہرگز اس ایمان کے مقابلے میں عزیز نہیں رکھ سکتا. اور استقامت ایسی چیز ہے کہ اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا, لیکن جب استقامت ہوتی ہے تو پھر انعامات الہیہ کا دروازہ کھلتا ہے, دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں, مکالمات الہیہ کا شرف بھی دیا جاتا ہے, یہاں تک استقامت والے سے خوارج کا صدور ہونے لگتا ہے. ظاہری حالت اگر اپنی جگہ کوئی چیز ہوتی اور اس کی قدر و قیمت ہوتی تو ظاہر داری میں تو سب کے سب شریک ہیں, عام مسلمان نمازوں میں ہمارے ساتھ شریک ہیں, لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک شرف اور بزرگی اندرونا سے ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور بزرگی ظاہری نماز اور اعمال سے نہیں ہے, بلکہ اس کی فضیلت اور بزرگی اس چیز سے ہے جو اس کے دل میں ہے. حقیقت میں یہ بات بالکل صحیح ہے کہ شر اور علو دل ہی کی بات سے مخصوص ہے. مثلا ایک شخص کے دو خدمتگار ہوں اور ان میں سے ایک خدمتگار تو ایسا ہو جو ہر وقت حاضر رہے اور بڑی جانفشانی سے آرے خدمت کرنے کو حاضر اور تیار ہے, اور دوسرا ایسا ہے کہ کبھی کبھی آ جاتا ہے. ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے جو ہر ایک شخص سمجھ سکتا ہے. آقا بھی خوب جانتا ہے کہ یہ ماز ایک مزدور ہے جو دن پورے ہو جانے پر تنخواہ لینے والا ہے اور اسی کے لیے کام کرتا ہے. اب صاف ظاہر ہے کہ اس کے نزدیک قدر و قیمت اور محبت اسی سے ہوگی جو محنت اور جانفشانی سے کام کرتا ہے, نہ کہ اس مزدور سے. بس یاد رکھو کہ وہ چیز جو انسان کی قدر و قیمت کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑھاتی ہے وہ اس کا اخلاص اور وفاداری ہے جو وہ خدا تعالیٰ سے رکھتا ہے, ورنہ مجاہدات خشک سے کیا ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی مجاہدات کرتے تھے جو چھت سے رسا باندھ کر آپ کو ساری رات جاگنے کے لیے لٹکا رکھتے تھے, لیکن کیا وہ ان مجاہدات سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہو گئے تھے؟ ہرگز نہیں. نامرد بزدل بے وفا جو خدا تعالیٰ سے اخلاص اور وفاداری کا تعلق نہیں رکھتا بلکہ دغا دینے والا ہے, وہ کس کام کا ہے؟ اس کی کچھ قدر و قیمت نہیں ہے. ساری قیمت اور شرف وفا سے ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جو شرف اور درجہ ملا وہ کس بنا پر ملا؟ قرآن شریف نے فیصلہ کیا ابراہیم الذی وفا, سورہ نجم آیت 38, ابراہیم وہ جس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی آگ میں ڈالے گئے, ابراہیم وہ جس نے ہمارے ساتھ وفاداری کی آگ میں ڈالے گئے, مگر انہوں نے اس کو منظور نہ کیا کہ وہ ان کافروں کو کہہ دیتے کہ تمہارے ٹھاکروں کی پوجا کرتا ہوں. خدا تعالیٰ کے لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو برداشت کرنے پر آمادہ ہو گئے. خدا تعالیٰ نے کہا کہ اپنی بیوی کو بے آب و دانہ جنگل میں چھوڑا, انہوں نے فل فور اس کو قبول کر لیا. ہر ایک ابتلا کو انہوں نے اس طرح پر قبول کر لیا کہ کوئی عاشق اللہ تھا, درمیان میں کوئی نفسانی غرض نہ تھی. اسی طرح پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتلا پیش آئے, خویس و قارب نے مل کر ہر قسم کی ترغیب دی کہ اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو ہم دینے کو تیار ہیں, اور اگر آپ بادشاہ چاہتے ہیں تو اپنا بادشاہ بنا لینے کو تیار ہیں, اگر بیویوں کی ضرورت ہے تو خوبصورت بیویاں دینے کو موجود ہیں, مگر اس واعظ اور تبلیغ سے باز آ جاؤ. مگر آپ کا جواب یہی تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تمہارے شرک دور کرنے کے واسطے مامور کیا ہے, جو مصیبت اور تکلیف تم دینی چاہتے ہو دے لو, میں اسے رک نہیں سکتا, کیونکہ یہ کام جب خدا تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہے تو دنیا کی کوئی ترغیب اور خوف مجھ کو اس سے ہٹا نہیں سکتا. آپ جب طائف کے لوگوں کو تبلیغ کرنے گئے تو ان خبیصوں نے آپ کے پتھر مارے جس سے آپ دوڑتے دوڑتے گر جاتے تھے, لیکن ایسی مصیبتوں اور تکلیفوں نے آپ کو اپنے کام سے نہیں روکا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صادقوں کے لیے کیسی مشکلات اور مصائب کا سامنا ہوتا ہے اور کیسی مشکل گھڑیاں ان پر آتی ہیں, مگر باوجود مشکلات کے ان کی قدر شناسی کا بھی ایک دن مقرر ہوتا ہے. اس وقت ان کا صدق روز روشن کی طرح کھل جاتا ہے اور ایک دنیا ان کی طرف دوڑتی ہے. عبداللطیف کے لیے وہ دن جو اس کی سنگساری کا دن تھا کتنا مشکل تھا. وہ ایک میدان میں سنگساری کے لیے لایا گیا اور ایک خلقت اس تماشے کو دیکھ رہی تھی, مگر وہ دن اپنی جگہ کس قدر قدر و قیمت رکھتا ہے. اگر اس کی باقی ساری زندگی ایک طرف ہو اور وہ دن ایک طرف, تو وہ دن قدر و قیمت میں بڑھ جاتا ہے. زندگی کے یہ دن بہرحال گزر ہی جاتے ہیں اور اکثر بائم کی زندگی کی طرح گزرتے ہیں, لیکن مبارک وہی دن ہے جو خدا تعالیٰ کی محبت اور وفا میں گزرے. فرض کرو کہ ایک شخص کے پاس لطیف اور عمدہ غذائیں کھانے کے لیے اور خصوص بیویاں اور عمدہ عمدہ سواریاں سوار ہونے کو رکھتا ہے, بہت سے نوکر چاکر ہر وقت خدمت کے لیے حاضر رہتے ہیں, مگر ان سب باتوں کا انجام کیا ہے؟ کیا یہ لذتیں اور آرام ہمیشہ کے لیے ہیں؟ ہرگز نہیں. ان کا انجام آخر فنا ہے. مردانہ زندگی یہی ہے کہ زندگی پر فرشتے بھی تعجب کریں, وہ ایسے مقام پر کھڑا ہو کہ اس کی استقامت اخلاص اور وفاداری تعجب خیز ہو. خدا تعالیٰ نامرد کو نہیں چاہتا. اگر زمین و آسمان بھی ظاہری اعمال سے بھر دیں لیکن ان اعمال میں وفا نہ ہو تو ان کی کچھ بھی قیمت نہیں. کتاب اللہ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جب تک انسان صادق اور وفادار نہیں ہوتا اس وقت تک اس کی نمازیں بھی جہنم ہی کو لے جانے والی ہوتی ہیں. جب تک پورا وفادار اور مخلص نہ ہو ریاکاری کی جڑ اندر سے نہیں جاتی ہے, لیکن جب پورا وفادار ہو جاتا ہے اسے اخلاص اور صدق آتا ہے اور وہ زہریلا مادہ نفاق اور بزدلی کا جو پہلے پایا جاتا ہے دور ہو جاتا ہے. اب وقت تنگ ہے, میں بار بار یہ نصیحت کرتا ہوں کہ کوئی جوان یہ بھروسہ نہ کرے کہ 18 یا 19 سال کی عمر ہے اور ابھی بہت وقت باقی ہے. تندرست اپنی تندرستی اور صحت پر ناز نہ کرے. اسی طرح اور کوئی شخص جو عمدہ حالت رکھتا ہے وہ اپنی وجاہت پر بھروسہ نہ کرے. زمانہ انقلاب میں ہے, یہ آخری زمانہ ہے. اللہ تعالیٰ صادق اور تاجب کو آزمانا چاہتا ہے. اس وقت صدق و وفا کے دکھانے کا وقت ہے اور آخری موقع دیا گیا ہے. یہ وقت پھر ہاتھ نہ آئے گا. یہ وہ وقت ہے کہ تمام نبیوں کی پیشگوئیاں یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں. اس لیے صدق اور خدمت کا یہ آخری موقع ہے جو نوع انسان کو دیا گیا ہے. اب اس کے بعد کوئی موقع نہ ہوگا. بڑا ہی بدقسمت وہ ہے جی اس موقع کو کھولے. میرا زبان سے بیعت کا اقرار کرنا کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ کوشش کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگو کہ وہ تمہیں صادق بنا دے. اس میں کاہلی اور سستی سے کام نہ لو بلکہ مستعد ہو جاؤ, اور اس تعلیم پر جو میں پیش کر چکا ہوں عمل کرنے کے لیے کوشش کرو, اور اس راہ پر چلو جو میں نے پیش کی ہے. عبد اللطیف کے نمونے کو ہمیشہ مد نظر رکھو. عبد اللطیف کے نمونے کو ہمیشہ مد نظر رکھو کہ اس سے کس طرح پر صادقوں اور وفاداروں کی علامتیں ظاہر ہوئی ہیں. یہ نمونہ خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے پیش کیا ہے. ہمیشہ ہم ملتے رہو. یہ دنیا چند روزہ ہے, ایک دن آنا ہے کہ نہ ہم ہوں گے نہ تم اور نہ کوئی اور, یہ سب سے جنگل ویرانہ ہوگا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینہ کی کیا حالت ہو گئی؟ ہر ایک حالت میں تبدیلی ہے. بس اس تبدیلی کو مد نظر رکھو اور آخری وقت کو ہمیشہ یاد رکھو. آنے والی نسلیں آپ لوگوں کا منہ دیکھیں گی اور اسی نمونے کو دیکھیں گی. اگر تم پورے طور پر اپنے آپ کو اس تعلیم کا حامل نہ بناؤ گے تو گویا آنے والی نسلوں کو تباہ کرو گے. انسان کی فطرت میں نمونہ پرستی ہے, وہ نمونہ سے بہت جلد سبق لیتا ہے. ایک شرابی اگر کہے کہ شراب نہ پیو, یا ایک زانی کہے کہ زنا نہ کرو, ایک چور دوسرے کو کہے کہ چوری نہ کرو, تو ان کی نصیحتوں سے دوسرے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ بلکہ وہ تو کہیں گے کہ بڑے ہی خبیث ہے, وہ جو خود کرتا ہے اور دوسروں کے اس سے منع کرتا ہے. جو لوگ خود ایک بدی میں مبتلا ہو کر اس کا واعظ کرتے ہیں وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. دوسروں کو نصیحت کرنے والے اور خود عمل نہ کرنے والے بے ایمان ہوتے ہیں اور اپنے واقعات کو چھوڑ جاتے ہیں. ایسے وائزوں سے دنیا کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. ایک مولوی کا ذکر ہے کہ اس نے ایک مسجد کا بہانہ کر کے 1,00,000 روپے جمع کیا. ایک جگہ وہ واعظ کر رہا تھا, اس کے واعظ سے متاثر ہو کر ایک عورت نے اپنی پازیب اتار کر اس کو چندے میں دے دی. مولوی صاحب نے کہا کہ ایک نیک عورت, کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا دوسرا پاؤں چاندوں میں جائے؟ اس نے فلفا اور دوسری پازیب بھی اتار کر اسے دے دی. مولوی صاحب کی بیوی بھی اس واعظ میں موجود تھی. اس کا اس پر بھی بڑا اثر ہوا, اور جب مولوی صاحب گھر میں آئے تو دیکھا کہ ان کی عورت روتی ہے, اور اس نے اپنا سارا زیور مولوی صاحب کو دے دیا کہ اسے بھی مسجد میں لگا دو. مولوی صاحب نے کہا تو کیوں ایسا روتی ہے؟ یہ تو صرف چندے کی تجویز تھی اور کچھ بہت بڑا نقصان پہنچا ہے. ہماری جماعت کو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے. تم ایسے نہ بنو. چاہیے کہ تم ہر قسم کے جذبات سے بچو. ہر ایک اجنبی جو تم کو ملتا ہے وہ تمہارے منہ کو تارتا ہے, اور تمہارے اخلاق, عادات, استقامت, پابندی احکام الہی کو دیکھتا ہے کہ کیسے ہیں. اگر عمدہ نہیں تو وہ تمہارے ذریعہ ٹھوکر کھاتا ہے. بس ان باتوں کو یاد رکھو. 28 دسمبر 1903 قاضی آل احمد صاحب رئیس امروہ نے حضور خدمت میں حاضر ہو کر دریافت کیا کہ دلائل الخیرات جو ایک کتاب وظیفوں کی ہے اگر اسے پڑھا جاوے تو کچھ عرض تو نہیں, کیونکہ اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی ہے اور اس میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جا بجا کی گئی ہے. حضور نے فرمایا انسان کو چاہیے کہ قرآن شریف کثرت سے پڑھے. جب اس میں دعا کا مقام آوے تو دعا کرے, اور خود بھی خدا تعالیٰ سے وہی چاہے جس دعا میں چاہا گیا ہے, اور جہاں عذاب کا مقام آوے تو اسے پناہ مانگے, اور ان بدعماریوں سے بچے جس کے باعث وہ قوم تباہ ہوئی. بلا مدد بھائی کے ایک بالائی منصوبہ جو کتاب اللہ کے ساتھ ملاتا ہے, وہ شخص کی ایک رائے ہے جو کہ کبھی باطل بھی ہوتی ہے, اور ایسی رائے جس کی مخالفت احادیث میں موجود ہو وہ محدثات میں داخل ہوگی. رسم اور بدعات سے پرہیز بہتر ہے, اس سے رفتہ رفتہ شریعت میں تصرف شروع ہو جاتا ہے. تاریخ یہ ہے کہ ایسے وظائف میں جو وقت اس نے صرف کرنا ہے وہی قرآن شریف کے تدبر میں لگا دے. دل کی اگر سختی ہو تو اس کے نرم کرنے کے لیے یہی طریق ہے کہ قرآن شریف کو بار بار پڑھے. جہاں جہاں دعا ہوتی ہے وہاں مومن کا بھی دل چاہتا ہے کہ یہی رحمت الہی میرے بھی شامل حال ہو. قرآن شریف کی مثال ایک باغ کی ہے کہ ایک مقام سے انسان کسی قسم کا پھول چنتا ہے, پھر آگے چل کر اور قسم کا چنتا ہے. پر چاہیے کہ ہر ایک مقام کے مناسب حال فائدہ اٹھاوے. اپنی طرف سے الحاق کی کیا ضرورت ہے؟ ورنہ پھر سوال ہوگا کہ تم نے ایک نئی بات کیوں بڑھائی؟ خدا تعالیٰ کے سوا اور کس کی طاقت ہے کہ کہے فلاں راہ سے اگر سورہ یاسین پڑھو گے تو برکت ہوگی ورنہ نہیں. قرآن شریف سے راز کی دو صورتیں ہوتی ہیں, ایک سوری اور ایک مانوی. سوری یہ کہ کبھی کلام الہی کو پڑھا ہی نہ جاوے, جیسے اکثر لوگ مسلمان کہلاتے ہیں مگر وہ قرآن شریف کی عبارت تک سے بالکل غافل ہیں, اور ایک مانوی کہ تلاوت تو کرتا ہے مگر اس کی برکات و انوار و رحمت الہی پر ایمان نہیں ہوتا. بس دونوں اعراضوں میں سے کوئی اعراض ہو اسے پرہیز کرنا چاہیے. امام جعفر کا قول ہے واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے کہ میں اس قدر کلام الہی پڑھتا ہوں کے ساتھ ہی آرام شروع ہو جاتا ہے، مگر بعد معقول معلوم ہوتی ہے، کیونکہ ایک جنس کی شے دوسری شے کو اپنی طرف کشش کرتی ہے. اب اس زمانے میں لوگوں نے صدہا حاشیے چڑھائے ہوئے ہیں، شیعوں نے الگ، سنیوں نے الگ. ایک دفعہ ایک شیعہ نے میرے والد صاحب سے کہا کہ میں ایک فقرہ بتلاتا ہوں، وہ پڑھ لیا کرو، تو پھر طہارت اور وضو وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوگی. اسلام میں کفر، بدعت، الحاد اور زندقہ وغیرہ اسی طرح سے آئے ہیں کہ ایک شخص روایت کے کلام کو اس قدر عظمت دی گئی جس قدر کے کلام الہی کو دی جانی چاہیے تھی. صحابہ کرام اس لیے احادیث کو قرآن شریف سے کم درجے پر مانتے تھے. ایک دفعہ حضرت عمر فیصلہ کرنے لگے تو ایک بوڑھی عورت نے اٹھ کر کہا، حدیث میں یہ لکھا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک بڑھیا کے لیے کتاب اللہ کو ترک نہیں کر سکتا. اگر ایسی ایسی باتوں کو جن کے ساتھ وحی کی کوئی مدد نہیں، وہی عظمت دی جائے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسیح کی آیات کی نسبت جو اقوال ہیں ان کو بھی صحیح مان لیا جاوے، حالانکہ وہ قرآن شریف کے بالکل مخالف. 8 جنوری 1904 بعد نماز جمعہ اعلی حضرت حجت اللہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے جناب نواب محمد علی خان صاحب، ڈائریکٹر مدرسہ تعلیم الاسلام قادیان کے برادر معظم اور جناب مشیر اعلیٰ ریاست مالی کوڑلہ، جو اپنے کسی ضروری کام کے لیے آئے تھے، ملاقات ہوئی. حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، گلستان میں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، کار دنیا کسے تمام نقل، گناہ اور غفلت سے پرہیز کے لیے اس قدر تدابیر کی ضرورت ہے جو حق ہے تدبیر کا، اور اس قدر دعا کرے جو حق ہے دعا کا. جب تک یہ دونوں اس درجے پر نہ ہوں، اس وقت تک انسان تقویٰ کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا اور پورا متقی نہیں بنتا. اگر صرف دعا کرتا ہے اور خود کوئی تدبیر نہیں کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لیتا ہے. یہ سخت گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان نہیں کرنا چاہیے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک ذمہ دار اپنی زمین میں تردد تو نہیں کرتا اور بدوں کاشت کے دعا کرتا ہے کہ اس میں غلہ پیدا ہو جائے. وہ حق تدبیر کو چھوڑتا ہے اور خدا تعالیٰ کا امتحان کرتا ہے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح پر جو شخص صرف تدبیر کرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کرتا ہے اور خدا تعالی سے دعا نہیں مانگتا، وہ ملحد ہے. جیسے پہلا آدمی جو صرف دعا کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا وہ خطا کار ہے، اسی طرح پر یہ دوسرا جو تدبیر ہی کو کافی سمجھتا ہے وہ ملحد ہے. مگر تدبیر اور دعا دونوں پام ملا دینا اسلام ہے. اسی واسطے میں نے کہا ہے کہ گناہ اور غفلت سے بچنے کے لیے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے، اور اس قدر دعا کرے جو دعا کا حق ہے. اسی واسطے قرآن شریف کی پہلی سورہ فاتحہ میں ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد اسی اصل تدبیر کو بتاتا ہے، اور مقدم اس کو کیا ہے کہ پہلے انسان رعایت اسباب اور تدبیر کا حق ادا کرے، مگر اس کے ساتھ ہی دعا کے پہلو کو چھوڑ نہ دے، بلکہ تدبیر کے ساتھ ہی اس کو مد نظر رکھے. مومن جب ایاک نعبد کہتا ہے کہ ہم تیرے عبادت کرتے ہیں، تو مان اس کے دل میں گزرتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، جب تک اس کا فضل اور کرم نہ ہو. اس لیے وہ مان کہتا ہے ایاک نستعین، مدد بھی تجھ ہی سے چاہتے ہیں. یہ ایک نازک مسئلہ ہے جس کو بجز اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں سمجھا، اسلام ہی نے اس کو سمجھا ہے. عیسائی مذہب کا تو ایسا حال ہے کہ اس نے ایک عاجز انسان کے خون پر بھروسہ کر لیا اور انسان کو خدا بنا رکھا ہے. ان میں دعا کے لیے وہ جوش اور استرابی کا پیدا ہو سکتا ہے جو دعا کے ضروری اعضاء ہیں، وہ تو انشاءاللہ کہنا بھی گناہ سمجھتے ہیں. لیکن مومن کے روح ایک لہجے کے لیے بھی گوارا نہیں کرتی کہ وہ کوئی بات کرے اور انشاءاللہ ساتھ نہ کہے. بس اسلام کے لیے یہ ضروری امر ہے کہ اس میں داخل ہونے والا اس اصل کو مضبوط پکڑ لے، تدبیر بھی کرے اور مشکلات کے لیے دعا بھی کرے اور کراوے. اگر ان دونوں پرڑوں میں سے کوئی ایک ہلکا ہے تو کام نہیں چلتا ہے. اس لیے ہر مومن کے واسطے ضروری ہے کہ اس پر عمل کریں. مگر اس زمانے میں میں دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ وہ تدبیریں تو کرتے ہیں مگر دعا سے غفلت کی جاتی ہے، بلکہ اسباب پرستی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ تدابیر دنیا ہی کو خدا بنا لیا گیا ہے اور دعا پر ہنسی کی جاتی ہے اور اس کو ایک فضول شے قرار دیا جاتا ہے. یہ سارا اثر یورپ کی تخلیق سے ہوا ہے، یہ خطرناک زہر ہے جو دنیا میں پھیل رہا ہے. مگر خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ زہر کو دور کرے، چنانچہ یہ سلسلہ اس نے اسی لیے قائم کیا ہے تاکہ دنیا کو خدا تعالیٰ کی معرفت ہو اور دعا کی حقیقت اور اس کے اثر سے اطلاع ملے. بعض لوگ اس قسم کے بھی ہیں جو بظاہر دعا بھی کرتے ہیں مگر اس کے فیوز اور ثمرات سے بے بہرہ رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آداب الدعا کے دعا سے ناواقف ہوتے ہیں اور دعا کے اثر اور نتیجے کے لیے بہت جلدی کرتے ہیں اور آخر تھک کر رہ جاتے ہیں. حالانکہ یہ طریق ٹھیک نہیں ہے. بس کچھ تو پہلے ہی زمانے کے اثر اور رنگ سے اسباب پرستی ہو گئی ہے اور دعا سے غفلت عام ہو گئی. خدا تعالیٰ پر ایمان نہیں رہا، نیکیوں کی ضرورت نہیں سمجھی جاتی اور کچھ ناواقفی اور جہالت نے تباہی کر رکھی ہے کہ حق کو چھوڑ کر، صراط مستقیم کو چھوڑ کر اور طریقے اور راہ ایجاد کر لیے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ بہکتے پھر رہے ہیں اور کامیاب نہیں ہوتے. سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ جسے دعا کرتا ہے اس پر کامل ایمان ہو، اس کو موجود، سمیع، بصیر، خبیر، علیم، متصرف، قادر سمجھے اور قبول کرتا ہے. مگر میں کیا کروں، کس کو سناؤں؟ اب اسلام میں مشکلات ہی اور پڑی ہیں کہ جو محبت خدا تعالیٰ سے کرنی چاہیے وہ دوسروں سے کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کا رتبہ انسانوں اور مردوں کو دیتے ہیں. حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک تھی، مگر اب جس قبر کو دیکھو وہ حاجت روا سے رہ گئی ہے. میں سارت کو دیکھتا ہوں تو دل میں درد اٹھتا ہے، مگر کیا کہیں، کس کو جا کر سنائیں؟ دیکھو قبر پر اگر ایک شخص 20 برس بھی بیٹھا ہوا پکارتا رہے تو اس قبر سے کوئی آواز نہیں آئے گی. مگر مسلمان ہیں کہ قبروں پر جاتے اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں. میں کہتا ہوں قبر خاک کسی کی بھی ہو، اس سے کوئی مراد بھر نہیں آ سکتی. حاجت روا اور مشکل کشا تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور کوئی اس شفت کا مصروف نہیں. قبر سے کسی آواز کی امید مت رکھو، برخلاف اس کے اگر اللہ تعالیٰ کو اخلاص اور ایمان کے ساتھ دن میں 10 مرتبہ بھی پکارو تو میں یقین رکھتا ہوں اور میرا اپنا تجربہ ہے کہ وہ 10 دفعہ ہی آواز سنتا اور 10 ہی دفعہ جواب دیتا ہے. لیکن یہ شرط ہے کہ پکارے اس طرح پر جو پکارنے داغ ہے. ہم سب ابرار اخیار امت کی عزت کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں اور ان سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ان کی محبت اور عزت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ ہم ان کو خدا بنا لیں اور وہ صفات جو خدا تعالیٰ میں ہیں ان میں یقین کر لیں. میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ ہماری آواز نہیں سنتے اور اس کا جواب نہیں دیتے. دیکھو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ 1 گھنٹے میں 12 آدمی آپ کے شہید ہو گئے. اس وقت آپ سخت نرغے میں تھے. اب تبن ہر ایک شخص کا کانشنس گواہی دیتا ہے کہ وہ اس وقت جب کہ ہر طرف سے دشمنوں میں گرے ہوئے تھے اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوں گے کہ اس مشکل سے نجات مل جاوے، لیکن وہ دعا اس وقت منشاء الہی کے خلاف تھی اور قضاء و قدر اس کے مخالف تھے، اس لیے وہ ایسی جگہ شہید ہو گئے. اگر ان کے قبضہ اختیار میں کوئی بات ہوتی تو انہوں نے کون سا دقیقہ اپنے بچاؤ کے لیے اٹھا رکھا تھا، مگر کچھ بھی کارگر نہ ہوا. اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قضاء و قدر کا سارا معاملہ اور تصرف تام اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے. جو اس قدر ذخیرہ قدرت کا رکھتا ہے اور ایو قیوم ہے، اس کو چھوڑ کر جو مردوں اور عاجز بندوں کی قبروں پر جا کر ان سے مرادیں مانگتا ہے، اس سے بڑھ کر بے نصیب کون ہو سکتا ہے؟ انسان کے سینے میں وہ دل نہیں ہوتے، 2 دل نہیں ہوتے، 1 ہی دل ہے. وہ 2 جگہ محبت نہیں کر سکتا. اس لیے اگر کوئی زندوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتا ہے وہ حفظ مراتب نہیں کرتا. اور یہ مشہور بات ہے، گر حفظ مراتب نہ کوئی زندگی کی، خدا تعالیٰ کو خدا تعالیٰ کی جگہ پر رکھو اور انسان کو انسان کا مرتبہ دو. اس سے آگے مت بڑھاؤ. مگر میں افسوس سے ظاہر کرتا ہوں کہ حفظ مراتب نہیں کیا جاتا، زندہ اور مردہ کی تفریق نہیں رہی، بلکہ انسان عاجز اور خدا قادر میں کوئی فرق اس زمانے میں نہیں کیا جاتا. جیسا کہ خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے، صدیوں سے خدا تعالیٰ کا قدر نہیں پہچانا گیا اور خدا تعالیٰ کی عظمت و جبروت عاجز بندوں اور بے قدر چیزوں کو دی گئی. مجھے تعجب آتا ہے ان لوگوں پر جو مسلمان کہلاتے ہیں لیکن باوجود مسلمان کہلانے کے خدا تعالیٰ کو چھوڑتے ہیں اور اس کی صفات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں. جیسا کہ میں دیکھتا ہوں کہ مسیح نے مریم کو، جو ایک عاجز انسان تھا اور اگر قرآن شریف نہ آیا ہوتا اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہ ہوئے ہوتے تو اس کی رسالت بھی ثابت نہ ہوتی، بلکہ انجیل سے تو وہ کوئی اعلیٰ اخلاق آدمی بھی ثابت نہیں ہوتا. لیکن عیسائیوں کے اثر سے متاثر ہو کر مسلمان بھی ان کو خدائی درجہ دینے میں پیچھے نہیں رہے، کیونکہ جیسا کہ وہ صاف مانتے ہیں کہ وہ اب تک حی و قیوم ہے اور زمانے کا کوئی اثر اس پر نہیں ہوا، آسمان پر موجود ہے، مردوں کو زندہ کیا کرتا تھا، جانوروں کو پیدا کرتا تھا، غیب جاننے والا تھا، پھر اس کے خدا بنانے میں اور کیا باقی رہا؟ افسوس مسلمانوں کی عقل ماری گئی. جو ایک خدا کے ماننے والے تھے وہ اب ایک مردہ کا خدا سمجھتے ہیں اور ان خداؤں کا تو شمار نہیں جو مردہ پرستوں اور مزار پرستوں نے بنائے ہوئے ہیں. ایسی حالت اور صورت میں خدا تعالیٰ کی غیرت نے یہ تقاضا کیا ہے کہ ان مصنوعی خداؤں کی خدائی کو خاک میں ملا دیا جاوے، زندوں اور مردوں میں ایک امتیاز قائم کر کے دنیا کو حقیقی خدا کے سامنے سجدہ کرایا جاوے. اسی غرض کے لیے اس نے مجھے بھیجا ہے اور اپنے نشانوں کے ساتھ بھیجا ہے. یاد رکھو انبیاء علیہ السلام جو شرک اور انبیاء علیہ السلام کو جو شرف اور رتبہ ملا وہ صرف اسی بات سے ملا ہے کہ انہوں نے حقیقی خدا کو پہچانا اور اس کی قدر کی. اسی ایک ذات کے حضور انہوں نے اپنی ساری خواہشوں اور آرزوؤں کو قربان کیا. کسی مردہ اور مزار پر بیٹھ کر انہوں نے مرادیں نہیں مانگی ہیں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے بڑے عظیم الشان نبی تھے اور خدا تعالیٰ کے حضور ان کا کتنا بڑا درجہ اور رتبہ تھا. اب اگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بجائے خدا تعالیٰ کے حضور گنے کے ابراہیم کی پوجا کرتے تو کیا ہوتا؟ کہ آپ کو وہ اعلیٰ درجے کے مراتب مل سکتے جو اب ملے ہیں؟ کبھی نہیں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے بزرگ بھی تھے اور آپ نے ان کے قبر پر جا کر اور جب بیٹھ کر ان سے کچھ نہیں مانگا اور نہ کسی اور قبر پر جا کر آپ نے اپنی کوئی حاجت پیش کی تو یہ کس قدر بے خوفی اور بے دینی ہے کہ آج مسلمان قبروں پر جا کر ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور ان کی پوجا کرتے ہیں. اگر قبروں سے کچھ مل سکتا تو اس کے لیے سب سے پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبروں سے مانگتے. مگر نہیں, مردہ اور زندہ میں جس قدر فرق ہے وہ بالکل ظاہر ہے. بجو اس خدا تعالیٰ کے اور کوئی مخلوق اور ہستی نہیں ہے جس کی طرف انسان توجہ کرے اور اسے کچھ مانگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات کے عاشق زار اور دیوانہ ہوئے اور پھر وہ پایا جو دنیا میں کبھی کسی کو نہیں ملا. آپ کو اللہ تعالیٰ سے اس قدر محبت تھی کہ عام لوگ بھی کہا کرتے تھے کہ عاشق محمد علی ربی, یعنی محمد اپنے رب پر عاشق ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت میں انبیاء علیہ السلام کو جو شرف ملا اور جو نعمت حاصل ہوئی وہ اسی وجہ سے, اور اگر کوئی پا سکتا ہے تو اسے ایک راہ سے پا سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دامن پکڑا اور قوم برادری کی کچھ بھی پرواہ نہ کی. خدا تعالیٰ نے بھی وہ وفا کی کہ ساری دنیا جانتا ہے, ساری دنیا جانتی ہے جس مکے سے آپ نکالے گئے تھے. اسی مکے میں ایک شہنشاہ کی شان اور حیثیت سے داخل ہوئے. قوم اور برادری نے اپنی طرف سے کوئی دقیقہ اظہار رسانی کا باقی نہیں چھوڑا, لیکن جب خدا تعالیٰ ساتھ تھا وہ کچھ بھی بگاڑ نہ سکے. میں یقیناً جانتا ہوں اور نبیوں اور رسولوں کی زندگی اس پر گواہ ہے کہ وہ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں اس لیے وہ نہیں مرتے جب تک کہ ان کی مرادیں پوری نہ ہو جائیں اور وہ اپنے حصے میں اور اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں دنیا کے لیے نہیں تھیں بلکہ آپ کی دعائیں یہ تھیں کہ بت پرستی دور ہو جاوے اور خدا تعالیٰ کی توحید قائم ہو اور یہ انقلاب عظیم میں دیکھ لوں کہ جہاں ہزاروں بت پوجے جاتے ہیں وہاں ایک خدا کی پرستش ہو. پھر تم خود ہی سوچو اور مکے کے اس انقلاب کو دیکھو کہ جہاں بت پرستی کا اس قدر چرچا تھا کہ ہر ایک گھر میں بت رکھا ہوا تھا, آپ کی زندگی میں سارا مکہ مسلمان ہو گیا اور ان بتوں کے پجاریوں نے ہی ان کو توڑا اور ان کی مذمت کی. یہ حیرت انگیز کامیابی, یہ عظیم الشان انقلاب کسی نبی کی زندگی میں نظر نہیں آتا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. یہ کامیابی آپ کے اعلیٰ درجے کے قوت خود سے اور اللہ تعالیٰ سے شدید تعلقات کا نتیجہ تھا. ایک وقت وہ تھا کہ آپ مکے کی گلیوں میں تنہا پھرا کرتے تھے اور کوئی آپ کی بات نہ سنتا تھا. پھر ایک وقت وہ تھا جب آپ کے انقطاع کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یاد دلایا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں. جب یہ آیت اتری تو آپ نے فرمایا کہ اس سے وفات کی بو آتی ہے کیونکہ وہ کام جو میں چاہتا تھا وہ تو ہو گیا ہے. اور اصل قاعدہ یہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اسی وقت تک دنیا میں رہتے ہیں جب تک وہ کام جس کے لیے وہ بھیجے جاتے ہیں نہ ہو لے. جب وہ کام ہو چکتا ہے تو ان کی رحلت کا زمانہ آ جاتا ہے. جیسے بندوبست والوں کا جب کام ختم ہو جاتا ہے تو وہ اس ضلع سے رخصت ہو جاتے ہیں. اسی طرح پر جب آیت شریفہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جس پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے تھے شاید سن کر رونے لگے. صحابہ میں سے ایک نے کہا گیا, بڈھے تجھے کس چیز نے رلایا؟ آج تو مومنوں کے لیے بڑی خوشی کا دن ہے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نہیں جانتا. اس آیت سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کی بو آتی ہے. دنیا میں اسی طرح پر قاعدہ ہے کہ جب مثلا محکمہ بندوبست ایک جگہ کام کرتا ہے اور وہ کام ختم ہو جاتا ہے تو پھر وہ عملہ باقی نہیں رہتا. اسی طرح انبیاء اور رسول علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں, ان کے آنے کی غرض ہوتی ہے اور جب وہ پوری ہو جاتی ہے پھر وہ رخصت ہو جاتے ہیں. لیکن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتا ہوں تو آپ سے بڑھ کر کوئی خوش قسمت اور قابل فخر ثابت نہیں ہوتا, کیونکہ جو کامیابی آپ کو حاصل ہوئی وہ کسی اور کو نہیں ملی. آپ ایسے زمانے میں آئے کہ دنیا کی حالت مسخ ہو چکی تھی اور وہ مظلوم کی طرح بگڑی ہوئی تھی, اور آپ اس وقت رخصت ہوئے جب آپ نے لاکھوں انسانوں کو ایک خدا کے حضور جھکا دیا اور توحید پر قائم کر دیا. آپ کی قوت قدسی کی تاثیر کا مقابلہ کسی نبی کی قوت خود سے نہیں کر سکتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسی حالت میں منقطع ہوئے کہ وہ حواری جو بڑی محنت سے تیار کیے تھے, جن کو رات دن ان کی صحبت میں رہنے کا موقع ملتا تھا, وہ بھی پورے طور پر مخلص اور وفادار ثابت نہ ہوئے, اور خود حضرت مسیح کو ان کے ایمان اور اخلاص پر شک ہی رہا. یہاں تک کہ وہ آخری وقت جو مصیبت اور مشکلات کا وقت تھا, وہ حواری اب ان کو چھوڑ کر چلے گئے. ایک نے گرفتار کرا دیا اور دوسرے نے سامنے کھڑے ہو کر تین بار لعنت کی, اس سے بڑھ کر ناکامی اور کیا ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اولو العزم نبی بھی راستے ہی میں فوت ہو گئے اور وہ عرض مقدس کی کامیابی نہ دیکھ سکے اور ان کے بعد. مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی قابل فخر کامیابی کا نمونہ ہے, اور وہ کامیابی ایسی عظیم الشان ہے کہ جس کی نظیر کہیں نہیں مل سکتی. آپ جس بات کو چاہتے تھے جب تک اس کو پورا نہ کر لیا آپ رخصت نہیں ہوئے. آپ کے روحانیت کا تعلق سب سے زیادہ خدا تعالی سے تھا اور آپ اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرنا چاہتے تھے. چنانچہ کون اس سے ناواقف ہے کہ سرزمین میں جو بتوں سے بھری ہوئی تھی, ہمیشہ کے لیے بت پرستی دور ہو کر ایک خدا کے پرستش قائم ہو گئی. آپ کی نبوت کے سارے پہلو اس قدر روشن ہیں کہ کچھ بیان نہیں ہو سکتا. آپ ایک خطرناک تاریکی کے وقت دنیا میں آئے اور اس وقت گئے جب اس تاریکی سے دنیا کو روشن کر دیا. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ کی قدسی قوت کے کمالات کا یہ بھی ایک اثر اور نمونہ ہے کہ وہ کمالات ہر زمانے میں اور ہر وقت تازہ بتازہ نظر آتے ہیں اور کبھی وہ قصہ یا کہانی کا رنگ اختیار نہیں کر سکتے. فرمایا, اگرچہ مجھے افسوس ہے کہ بدقسمتی سے مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ وہ خوارق اور اعجاز اب نہیں ہیں, پیچھے ہی رہ گئے ہیں, مگر یہ ان کی بدقسمتی اور معرومی ہے. وہ خود چونکہ ان کمالات و برکات سے جو حقیقی اسلام ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اطاعت سے حاصل ہوتی ہیں معروم ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تاثیریں اور برکات پہلے ہوا کرتی تھیں اب نہیں. ایسے بےہودہ اعتقاد سے یہ لوگ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان پر حملہ کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرتے ہیں. خدا تعالیٰ نے اس وقت جبکہ مسلمانوں میں یہ زہر پھیل گئی تھی اور خود مسلمانوں کے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک کرنے والے پیدا ہو گئے تھے, مجھے بھیجا ہے تاکہ میں دکھاؤں کہ اسلام کے برکات اور خوارق ہر زمانے میں تازہ بتازہ نظر آتے ہیں, اور لاکھوں انسان گواہ ہیں کہ انہوں نے ان برکات کا مشاہدہ کیا ہے, اور صدا ایسے ہیں جنہوں نے خود ان برکات اور فیوض سے حصہ پایا ہے. اور یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا ایسا بیان اور روشن ثبوت ہے کہ اس معیار پر آج کسی نبی کا متبع وہ علامات اور آثار نہیں دکھا سکتا جو میں دکھا سکتا ہوں. جس طرح پر یہ قاعدہ ہے کہ وہی طبیب حاضر اور دانا سمجھا جاتا ہے جو سب سے زیادہ مریض اچھا کرے, اسی طرح انبیاء علیہ السلام سے وہی افضل ہوگا جو روحانی انقلاب سب سے بڑھ کر کرنے والا ہو اور جس کی تاثیرات کا سلسلہ بدی ہو. اب اس ماہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور مسیح کی کامیابی کو دیکھو. ایک موقع مسیح پر مشکلات کا آتا ہے, وہ قوم اور جماعت جو اسے تیار کی تھی وہ اپنا کیا نمونہ دکھاتی ہے. انجیل سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ 12 خاص شاگرد جو حواری کہلاتے تھے اس کو چھوڑ بیٹھے, اور جو ان میں بھی خاص تھے ایک 30 روپے کے لالچ سے ان کو گرفتار کرانے والا ٹھہرا, اور دوسرا جس کو بہشت کی کنجیاں دی گئی تھیں وہ سامنے لعنت بھیجتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر نکلتے ہیں مگر اس قوم کو کجراؤ کہتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بات بات پر اعتراض کرنے والے اور انکار کرنے والی قوم تھی, یہاں تک کہہ دیا زبان تھا اور ابو کا فقاتلا انا ہونا قائدون المائدہ آیت 25. مگر اس کے بالمقابل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کو دیکھو کہ انہوں نے بکریوں کی طرح اپنا خون بہا دیا, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ایسے گم ہو گئے کہ وہ اس کے لیے ہر ایک تکلیف اور مصیبت اٹھانے کو ہر وقت تیار تھے. انہوں نے یہاں تک ترقی کی کہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا گیا. بس صحابہ کرام کی وہ پاک جماعت تھی جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی الگ نہیں ہوئی, اور وہ آپ کی راہ میں جان دینے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے بلکہ دریغ نہیں کیا. ان کی نسبت آیا منہم من قضا نحبہ و منہم من ینتظر سورہ احزاب آیت 24. یعنی بعض اپنا حق ادا کر چکے اور بعض منتظر ہیں کہ ہم بھی اسلام میں مارے جائیں. اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و عظمت معلوم ہوتی ہے, مگر یہاں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے روشن ثبوت ہیں. اب کوئی شخص ان ثبوتوں کو ضائع کرتا ہے تو وہ گویا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو ضائع کرنا چاہتا ہے. بس وہی شخص آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی قدر کر سکتا ہے جو صحابہ کرام کی قدر کرتا ہے، جو صحابہ کرام کی قدر نہیں کرتا وہ ہرگز ہرگز آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر نہیں کرتا. اس دعوے میں جھوٹا ہے اگر کہے کہ میں آن سلم سے محبت رکھتا ہوں، کیونکہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اور پھر صحابہ سے دشمنی. جو لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو برا سمجھتے ہیں اور ان سے دشمنی کرتے ہیں، وہ فی الحقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی نبوت کے روشن دلائل کو توڑتے ہیں. جب ایک ٹانگ ٹوٹ جاوے تو باقی کیا رہ جاتا ہے؟ اگر آپ اپنے سارے زمانہ رسالت میں دو چار آدمی بھی معاذ اللہ سے تیار نہیں کر سکے جو اعلیٰ درجے کے با خدا انسان ہو اور جنہوں نے اعلیٰ درجے کی روحانی تبدیلی کر لی ہے، تو پھر آپ کی قوت قدسی کا کیا ثبوت رہ جائے گا؟ پھر اگر دوسرے لوگوں کے اعتراضوں کو دیکھا جاوے جو وہ ان پر کرتے ہیں، تو پھر معاذ اللہ ایک بھی راست باز آپ کی تعلیم سے ثابت نہیں ہوتا. بیازیہ خوارج حضرت علی کو معاذ اللہ مرتد کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ابو جہل کے لڑکے سے نکاح کر لیا، حالانکہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا تھا. اس اعتراض کا جواب شیعہ کیا دے سکتے ہیں؟ اسی طرح پر بیازیہ کے اعتراض ایسے ہیں کہ ان کو سن کر بدن پر لرزہ پڑتا ہے. ادھر شیعہ ہیں کہ وہ شیخین کی ذات پاک پر شوقی کے ساتھ اعتراضات جمع کرتے ہیں، لیکن اگر یہ دونوں فریق خدا ترسی اور روحانیت سے کام لیتے تو ایسا نہ کرتے. وہ دیکھتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک جسم کی طرح ہیں اور صحابہ کرام آپ کے اعضاء ہیں. جب اعضاء کاٹ دیے جائیں تو پھر باقی کا کیا رہ گیا؟ جسم ناقص رہ جاتا ہے اور خوبصورتی بھی باقی نہیں رہتی. ان باتوں کو سن کر بدن پر لرزہ پڑتا ہے اور مسلمانوں کی حال پر افسوس آتا ہے کہ وہ اپنی اس قسم کی کاروائیوں سے بھی دشمنوں کو اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع دیتے ہیں اور ان کی زبانیں کھلتی ہیں، بلکہ وہ اپنے ہاتھ سے اسلام کی جڑ کاٹ رہے ہیں اور نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی اندرونی کمزوریوں اور خرابیوں نے یہ ضرورت پیدا کی کہ خدا تعالیٰ اپنے دین کی تائید اور نصرت کے لیے ایک سلسلہ قائم کر دیتا جو ان غلط فہمیوں کو دلوں سے دور کر دیتا. یہی غرض ہے میرے آنے کی. جو سعید الفطرت ہیں وہ اس حقیقت کو سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں پھر کہتا ہوں کہ یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ یہ لوگ جو مسلمان کہلا کر صحابہ کی ذات پر حملہ کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک پر حملہ کرتے ہیں اور قرآن شریف کی عزت پر حملہ کرتے ہیں، غیر قوموں خصوصاً عیسائیوں کے بالمقابل ہمارا یہی زبردست دعویٰ ہے کہ آپ کی پاک تعلیم اور صحبت نے ایسی اعلیٰ درجے کی روحانیت پیدا کی اور بالمقابل مسیح کے بارہ ہماری بھی درست نہ کر سکے. لیکن جب یہ عقیدہ ہو کہ بدوز ایک یا دو کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک صحبت میں کسی کی بھی اصلاح نہیں ہوئی، تو پھر ہم کو منہ دکھانے کی بھی جگہ نہیں رہتی. اس صورت میں ہم ان کے سامنے کیا پیش کر سکتے ہیں؟ قرآن شریف کی سے کیا عزت رہی؟ ایک طرف تو ہم یہ مانتے اور پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم خاتم الکتب ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء اور نبوت ختم ہو چکی، دوسری طرف اس کی تاثیرات کو یہاں تک ظاہر کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے سوا کوئی درست نہ کر سکا. اور جب اس پر ان اعتراضوں کو جمع کیا جاوے جب مخالف کرتے ہیں، تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ ایک بھی درست نہیں ہوا بلکہ سارے مرتد ہو گئے. اس عقیدے کی شناخت کو خوب غور سے سنو اور سوچو کہ اس کا اثر اسلام پر کیا پڑتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تو یہ یوں مخالف ہوئے اور قرآن شریف کے برخلاف اس طرح پر ہیں کہ کہتے ہیں کہ اصل قرآن شریف نہیں رہا، جو اب موجود ہے وہ محرف مبدل ہو گیا ہے اور اصل قرآن مادی کے شکار میں لے کر چھپا ہوا ہے، اب تک نہیں نکلتا. دنیا گمراہ ہو رہی ہے اور اسلام پر حملے ہو رہے ہیں، مخالف ہنسی کرتے ہیں اور خطرناک توہین کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ہاتھ میں بقول ان کے قرآن شریف بھی نہیں ہے اور مادی ہے کہ وہ غار سے ہی نہیں نکلتا. کوئی سمجھدار آدمی خدا تعالیٰ سے ڈر کر ہمیں بتایا کہ کیا یہ بھی دین ہو سکتا ہے اور اس سے کوئی آدمی روحانی ترقی کر سکتا ہے؟ یہ ماس فسانے اور خیالی باتیں ہیں. حقیقت اور سچ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ درجے کی روحانی قوت اور تاثیر کے ساتھ بھیجا تھا، جس کا اثر زمانے میں پایا جاتا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے جو خدمت اسلام کی ہے اور جس طرح پر انہوں نے اپنے خون سے اس باغ کی آپاشی کی ہے، اس کی نظیر دنیا کی کسی تاریخ میں نہیں ملے گی. ان کی خدمات اسلام کے لیے نہایت ہی قابل قدر اور اعلیٰ درجے کی ہیں. اور جب بھی خدا تعالیٰ کے دین میں سستی واقع ہونے لگتی ہے اور کمی فہم یا مرور زمانہ کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہو کر یہ پاک دین بگڑنے لگتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ ایک شخص کو معمور کر کے بھیجتا ہے جو اس کے بلائے پہ بولتا ہے اور القدس کی تائید اس کے ساتھ ہوتی ہے، ان غلط فہمیوں اور خرابیوں کو دور کرتا ہے جو علمی طور پر دین میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور عملی نمونہ اور قوت اور قدسی قوت کے ساتھ ایک نیا ایمان دنیا کو خدا تعالیٰ کی ہستی پر بخشتا ہے. لیکن جب انسان خدا تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے اور شاعر اللہ کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اور اس شخص اور ایسے قوم کو تباہ کر دیتا ہے چنانچہ چغتائی کے سیرت اختیار کر لی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ وہ سلطنت جو صدیوں سے چلی آتی تھی اس کا کچھ بھی باقی نہ رہا، اور ایک شاعر پر اس کا خاتمہ ہو گیا۔ بس انسان کو ہر وقت خدا تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ کھلی اور چھپی بدکاریاں آخر انسان پر وہ گھڑی لے آتی ہیں جس کا اسے آسائش کے ایام میں وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کا خوف ہر وقت دل پر رہے، اور اس کی عظمت و جبرو سے ڈرتا رہے، اور ہمارے صالحہ کی کوشش کرتا رہے، اور پھر دعا کے ساتھ اس کی توفیق مانگے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے۔